قیامت کا مقصد، مصنف ڈاکٹر اسٹیفن ای جانز، مترجم پادری ڈاکٹر فیاض انور، ناشرین وننگ سولز فار کرائسٹ منسٹریز، اظہار خیال، زندگی اور موت کے راز، مسیح کا مصلوب ہونا، مرنا اور مردوں میں سے زندہ ہونا، مسیحیت کا ایک انوکھا دعویٰ اور زندگی دینے کا عظیم وعدہ ہے۔ اس دعوے اور وعدے کے بغیر انسان کہیں بھی سکون اور کامل تسلی نہیں پا سکتے۔ زندگی اور موت کی حقیقت اسی وقت انسان پر عیاں ہوتی ہے جب وہ زندگی میں زندگی کے راز کو جانے اور زندگی میں موت کے سفر اور موت کی راہ سے مکمل طور پر آگاہ ہو۔ یہ کتاب زندگی اور موت کے دونوں اہم رازوں کو ہم پر عیاں کرتی ہے۔ اس کتاب کی وساطت سے ان دونوں موضوعات کے متعلق سے بہت سے راز آپ پر منکشف ہوں گے۔ ان دعووں کے دلائل اتنے مضبوط اور واضح ہیں کہ عام انسان بھی ان کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ زندگی اور موت پر اختیار رکھنے والے یسوع مسیح کی ذات اقدس ان رازوں سے پردہ اٹھاتی ہے۔ اس نے خود انسانی زندگی میں داخل ہو کر اور موت کی راہ سے گزر کر اور موت پر فتح حاصل کر کے ہمیں خوف سے آزاد کرایا۔ زیر مطالعہ کتاب آپ کو زندگی اور موت کے درمیان فرق کے ساتھ ساتھ جسم، جان اور روح کے فرق کو بھی واضح کر کے بتائے گی کہ ان کا سفر کیسا ہے اور ہر ایک کی حیثیت اور اہمیت کیا ہے۔ اس کتاب میں فانی جسم کے ناپائیدار زندگی سے موت میں داخل ہونے اور موت کے بعد غیر فانی زندگی میں داخل ہونے کے راز پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے، جو کہ قاری کو صرف زندگی اور موت سے متعلق معلومات فراہم نہیں کرتا بلکہ قاری کو عملی زندگی کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مصنف نے اپنے دعوے کو درست ثابت کرنے کے لیے عہد عتیق اور عہد جدید سے دلائل دیے ہیں۔ چاروں اناجیل، کورنتھیوں اور مکاشفہ کی کتاب سے جو دلائل دیے گئے ہیں وہ نہایت اہم اور قابل اعتبار ہیں۔ یہ تمام دلائل قاری کو اپنے اصل موضوع سے بھٹکنے نہیں دیتے۔ میری تمام قارئین سے درخواست ہے کہ اس کتاب کو دلچسپی سے پڑھیں اور اس میں بیان کیے گئے رازوں سے مستفید ہوں۔ اگر ممکن ہو تو اس کتاب کا مطالعہ صبح کی نشست میں کریں جب ہر طرف خاموشی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض انور نے اس کتاب کے ترجمے کو اپنے ماحول میں ڈال کر ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، جو کہ قابل تعریف و تحسین ہے۔ ان کی تمام ادبی کاوشیں ہمارے لیے قابل فخر ہیں۔ ڈاکٹر لازر پال، ممبر ترجمہ کمیٹی برائے پنجابی بائبل، پاکستان بائبل سوسائٹی، کیتھولک بائبل کمیشن۔ باب اول، قیامت کیا ہے؟ صحائف مجموعی طور پر یسوع پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ ابتدا سے انتہا تک تمام نسل انسانی کی امید یسوع پر، اس کے کام اور اس کی خدمت پر منحصر ہے۔ بس یہ بات مسلمہ ہے کہ عہد عتیق اور عہد جدید میں قیامت کے تصور کو یسوع کے جی اٹھنے کے طور پر سمجھا اور بیان کیا جانا چاہیے۔ کوئی قیامت کے بارے میں کچھ بھی کہے، جہاں پر بھی کوئی مردوں میں سے جی اٹھا، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس کے لیے ایک حقیقی نمونہ ہے۔ اگرچہ دوسرے تمام نمونہ جات مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن وہ محدود ہیں، کیونکہ جو لوگ مردوں میں سے جی اٹھے بعد میں وہ پھر بطور بشر مر گئے۔ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا نمونہ، سب سے پہلا اور اہم نمونہ یسوع کا قبر میں سے جی اٹھنا ہے۔ شاگرد اسے دیکھنے کے لیے قبر پر آئے، لیکن وہ مردوں میں سے جی اٹھا تھا۔ ان کا مردوں میں سے جی اٹھنا اور آسمان پر جانا یا صعود فرمانا ایک جیسا نہیں تھا، یہ ایک جسمانی اور حقیقی واقعہ تھا، جیسا فرشتے نے کہا، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب یسوع نے اس سے پیشتر قیامت کی بات کی تو اس کا مطلب اس اصطلاح کے ظاہری معنی سمجھانا تھا، نہ کہ روحانی، اگرچہ کچھ لوگ اس کے معنی روحانی طور پر لیتے تھے۔ سوال محض یہ ہے کہ مردے کس جسم میں جی اٹھتے ہیں؟ جی اٹھا بدن روحانی ہے یا جسمانی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں۔ یسوع کا آسمانی باپ اور ایک زمینی ماں تھی، اور جی اٹھا بدن اس رشتے کا نقطہ عروج تھا۔ وہ اپنی مرضی سے روحانی قلمرو یا زمینی علمداری میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس کے باپ نے اسے دونوں اکالیم میں اختیار بخشا، اس لیے اس نے متی 28 باب کی 18 آیت میں کہا، آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ جی اٹھنے کے بعد وہ جسمانی بدن بھی رکھتا تھا، جہاں اس کے شاگرد اسے چھو اور صلیب پر لگے اس کے زخموں کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کھانا بھی کھا سکتا تھا اور وہ روح کی طرح اچانک غائب بھی ہو سکتا تھا۔ سوال یہ ہے کہ یسوع محض روح تھا یا وہ جسمانی خصوصیات بھی رکھتا تھا؟ اس کا جواب لوکا کی انجیل اس کے 24 باب کی 36 سے 43 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ یسوع آپ ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو، مگر انہوں نے گھبرا کر اور خوف کھا کر یہ سمجھا کہ کسی روح کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا تم کیوں گھبراتے ہو اور کس واسطے تمہارے دل میں شک پیدا ہوتے ہیں؟ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں دیکھو کہ میں ہی ہوں، مجھے چھو کر دیکھو، کیونکہ روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو۔ اور یہ کہہ کر اس نے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ جب مارے خوشی کے ان کو یقین نہ آیا اور تعجب کرتے تھے تو اس نے ان سے کہا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی کا قتلہ دیا، اس نے لے کر ان کے روبرو کھایا۔ یسو نے اپنے طریقے سے ان پر ثابت کیا کہ وہ روح نہیں ہے اور اس کا گوشت اور ہڈی ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے زخموں کے نشان دکھائے جو کسی روح کے نہیں ہو سکتے۔ پھر اس نے کھانے کے لیے کچھ مانگا، ایک روح کھانا نہیں کھا سکتا۔ زیادہ تر مفسرین اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یسو نے خون کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اس نے صرف گوشت اور ہڈی کے بارے میں بات کی ہے۔ اگرچہ یقیناً یہ حقیقت ہے اور سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ وہ جسمانی بدن کے ساتھ اٹھایا گیا، اور اکثر اس بات کو نظر انداز کیا جاتا ہے، پھر بھی درج بالا پیرا میں لوکا کا منتہائے نظریہ یہی ہے، کیونکہ یہ بنیادی حقیقت تھی جسے یسوع اس وقت اپنے شاگردوں پر ظاہر کر رہا تھا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یسوع اپنے بدن کے ساتھ فقط مادی دنیا تک محدود تھا۔ اس وقت کی سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اگرچہ وہ جسمانی بدن میں تھا مگر پھر بھی وہ آزادی کے ساتھ روحانی دائرہ اثر میں جا سکتا تھا۔ وہ فقط روحانی دائرہ اثر تک محدود نہیں تھا اور نہ ہی اس کی حدود محض دنیا تک، وہ دونوں میں آزادی کے ساتھ جا سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ بات کہہ چکا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اسے دیا گیا ہے، یعنی روحانی اور جسمانی اکالیم۔ یسوع نے یوحنا کی انجیل کے 4 کی 24 آیت میں سامری عورت سے کہا خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے پرستش کرے۔ دوسرے لفظوں میں باپ نے عام طور پر اپنے آپ کو روحانی کلمرو تک محدود رکھا، اسی طرح انسان مادی دنیا تک محدود ہے، لیکن یسوع درمیانی ہے، وہ آسمان اور زمین کے درمیان پل ہے۔ اس سے بڑھ کر وہ ہماری قیامت کا نمونہ اور مثال ہے، اور اسی کے واسطے ہم اپنی منزل کو جان سکتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ ہم اس کی مانند بن رہے ہیں کیونکہ وہ ہمارا پیش خیمہ ہے۔ یسوع روحانی اور جسمانی دنیا تک محدود نہیں ہے، وہ ان دونوں اکالیم میں اختیار رکھتا ہے۔ اگرچہ ہم جی اٹھے بدن کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے، لیکن بائبل اس کے بارے میں واضح کرتی ہے، کیونکہ اس کے جی اٹھے بدن کی نوعیت ہمارے جی اٹھے بدن کے لیے نمونہ بن گئی۔ مختلف مراتب کی دو کہانتیں۔ حزقیل 44 باب کی پیشن گوئی کے مطابق زمین اور آسمان کے دکھ دوہرے اختیار سے انسان اس وقت لطف اندوز ہوگا جب وہ مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قیامت کے بعد زمین پر کاہنوں کی دو اقسام ہوں گی، بت پرست کاہن جو بیرونی صحن میں خدمت کریں گے، اور بنی صدو جن کو اندرونی صحن میں خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ بیرونی صحن میں بھی خدمت کرنے کا اختیار ہوگا۔ ہمیں حزقیل 44 باب کی 10 اور 14 آیات میں بتایا گیا ہے کہ بت پرست کاہن لوگوں کی خدمت کے لیے بیرونی صحن تک محدود ہوں گے، اور بنی لاوی جو مجھ سے دور ہو گئے جب اسرائیل گمراہ ہوا، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پیروی کر کے مجھ سے گمراہ ہوئے، وہ بھی اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے، تو بھی وہ میرے مقدس میں خادم ہوں گے اور میرے گھر کے پھاٹکوں پر نگہبانی کریں گے اور میرے گھر میں خدمت گزاری کریں گے۔ وہ لوگوں کے لیے سوختنی قربانی اور ذبیحہ ذبح کریں گے اور ان کے سامنے ان کی خدمت کے لیے کھڑے رہیں گے، چونکہ انہوں نے ان کے لیے بتوں کی خدمت کی اور بنی اسرائیل کے لیے بدکاری میں ٹھوکر کا باعث ہوئے، اس لیے میں نے ان پر ہاتھ چلایا اور وہ اپنی بد کرداری کی سزا پائیں گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے وہ میرے نزدیک نہ آ سکیں گے کہ میرے حضور کہانت کریں، نہ وہ میری مقدس چیزوں کے پاس آئیں گے یعنی پاک ترین چیزوں کے پاس، بلکہ وہ اپنی رسوائی اٹھائیں گے اور اپنے گھنونے کاموں کی جو انہوں نے کیے ہیں سزا پائیں گے۔ اگرچہ حزقیل ہمیں زمینی ہیکل کی تعمیر کے وقت کے بارے میں بات کرتا دکھائی دیتا ہے جہاں قربانیاں دی جاتی تھی، مگر ہمیں ضرور اسے نئے عہد نامے کے تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ خدا مادی ہیکل میں لاوی کہنوں کے ذریعے عہد عتیق کی قربانیوں کا نظام واپس لانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یسوع پہلے ہی گناہ کے لیے مکمل اور حتمی قربانی دے چکا ہے۔ حزقیل ہمیں بتاتا ہے کہ اس ہیکل میں بت پرست کہنوں کو اجازت ہوگی کہ وہ بیرونی صحن میں ہیکل اور لوگوں کی خدمت کرے۔ کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ بت پرست غیر ایماندار ہوتے ہیں، اس لیے خدا ان کو ہیکل میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ خدا ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ ہیکل کے بیرونی صحن میں اس کے لوگوں کی خدمت کرے۔ اس کی ہیکل اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ بت پرستانہ دل کے ساتھ ایماندار ہیں، ان کی ترجیحات غلط ہیں۔ شاید ان کی پیسے سے محبت نے انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنی کلیسیا سے دھوکہ دہی سے پیسے حاصل کرنے کے لیے الہی شریعت کو مسترد کر دیں جو ان کے خلاف تھی۔ شاید وہ کلیسیا کو خدا سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور چرچ میں اپنی رکنیت اور حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ایماندار کے دل کو بتوں سے بچانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ وہ مسیحی ہیں لیکن وہ مالک صدق کی ترتیب میں خدا کے منتخب شدہ نہیں ہیں۔ کلام مقدس یہاں پر ان دو گروہوں میں واضح فرق کرتا ہے۔ ان بت پرست لاویوں کو بیرونی صحن میں جسمانی بدن میں لوگوں کی خدمت کرنے کی اجازت ہے۔ ایک لحاظ سے ہم خدا کا مقدس ہیں۔ مقدس کا ایک بیرونی صحن ایک پاک مقام اور ایک پاک ترین مقام تھا۔ حزقیل ہمیں بتاتا ہے کہ ان جسمانی بگڑے ہوئے مسیحیوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اس دن خدا کے لیے کام کریں، لیکن وہ صرف جسمانی بدن تک محدود ہوں گے۔ وہ پہلی قیامت کے مستحق نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کو اس وقت خدا کے روح کی بھرپوری سے نوازا جائے گا۔ بعد ازاں ہم دیکھیں گے کہ ان کو ہزار سال کے اختتام پر دوسری اور عام قیامت کا انتظار کرنا پڑے گا، تب ہی وہ جی اٹھیں گے یا ان کو وہ جلالی اور روحانی بدن دیا جائے گا جیسا یسوع کا اپنے جی اٹھنے پر تھا۔ حزقیل ہمیں دوسرے کہانوں کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ بنی صدوق جسے اندرونی صحن میں خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ بیرونی احاطے میں بھی لوگوں کی خدمت کی اجازت ہوگی، حزقیل 44 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن لاوی کہن یعنی بنی صدوق جو میرے مقدس کی حفاظت کرتے ہیں، جب بنی اسرائیل مجھ سے گمراہ ہو گئے، میری خدمت کے لیے میرے نزدیک آئیں گے اور میرے حضور کھڑے رہیں گے تاکہ میرے حضور چربی اور لہو گزرانے، خداوند خدا فرماتا ہے وہی میرے مقدس میں داخل ہوں گے اور وہی خدمت کے لیے میری میز کے پاس آئیں گے اور میرے امانت دار ہوں گے۔ یوں ہوگا کہ جس وقت اندرونی صحن کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے تو کتانی پوشاک سے ملبس ہوں گے، اور جب تک اندرونی صحن کے پھاٹکوں کے درمیان اور مسکن میں خدمت کریں گے کوئی اونچی چیز نہ پہنیں گے۔ وہ اپنے سروں پر کنانی امامے اور کمروں پر کتانی پیجامے پہنیں گے، اور جو کچھ پسینے کا باعث ہو اسے اپنی کمر پر نہ باندھے۔ اور جب بیرونی صحن میں یعنی عوام کے بیرونی صحن میں نکل آئے تو اپنی خدمت کی پوشاک اتار کر مقدس حجروں میں رکھیں گے اور دوسری پوشاک پہنیں گے تاکہ اپنے لباس سے عوام کی تقدیس نہ کریں۔ اس کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ بنی صدوق کو خدا کے اندرونی مقام مقدس اور اسی طرح بیرونی صحن میں آنے جانے کا اختیار ہے۔ بلفظ دیگر وہ اسی مسا اور بلاحٹ میں آگے بڑھیں گے جو یسوع اپنے جی اٹھنے کے بعد رکھتا تھا۔ انہیں روحانی اور دنیاوی دونوں جہانوں میں اختیار حاصل ہوگا۔ بس جب وہ روحانی دائرہ اثر میں خدا کی خدمت کرتے ہیں تو وہ اپنے کتان کے لباس کو پہن لیتے ہیں، لیکن جب وہ مادی دنیا میں آتے ہیں تو وہ اپنے اونی لباس کو پہنتے ہیں۔ دراصل جب یسوع اچانک اپنے شاگردوں کو اس بند کمرے میں نظر آیا تو اس نے محض اپنا اونی لباس پہنا ہوا تھا۔ اون جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے، کتان پودوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اونی لباس میں اس نے اپنے شاگردوں کو اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ उसने उनकी मौजूदगी में मछली खाई। जब उसने बैरूनी सहन में ऊनी लिबास में अपने शागिर्दों की खिदमत करना मुकम्मल कर लिया तो उसने अपना कतानी लिबास पहन लिया और आसमान के मुकाम मुकद्दस में कदम रख लिया और उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। पहली कियामत में वो गालिब आने वाले जो मुर्दों में से जी उठेंगे, मलिके सिद्दक के कहानती सिलसिले में यस्सू के मातहत होंगे जो इस सिलसिले का सरदार कहन है। वो दोनों दायरे असर यानी आसमान और जमीन में खुदा और इंसान की खिदमत करेंगे। तहम इसके बरअक्स वो बुत प्रस्त काहन जिनके दिल बुत प्रस्ती की तरफ मायल हैं, पहली कियामत में जी उठने के अहल नहीं होंगे। उनके तौबा करने के बाद खुदा उन्हें इजाजत देगा कि वो जमीन पर लोगों की खिदमत करें, लेकिन वो जिस्मानी हदूद में रहते हुए अगले हजार साल में ये करेंगे, जैसा हम अपने अगले बाब में वजाहत के साथ देखेंगे। वो मसीही जो पहली कियामत में नहीं जी उठेंगे वो हजार साल के बाद दूसरी कियामत में जी उठेंगे। दरी असना इस हजार साल के दौरान खुदा उन्हें तमाम कौमों को खुदा के कलाम की तालीम के काम को शुरू करने के लिए महदूद तरीके से इस्तेमाल करेगा। मादे और रूह के बारे में यूनानी और इबरानी नजरियात। कुछ लोगों का ख्याल है कि कियामत महज वो जिंदगी है जो एक मसीही को उस वक्त मिलती है जब वो ईमान से रास्तबाज ठहराया जाता है। इस नजरिए की तायद के लिए वो कलाम मुकद्दस के हवाला जात पेश करते हैं जो हमें हर रोज मरने और नई जिंदगी में परवान चढ़ने की तलकीन करते हैं। ये नजरिया रूहानियत की तायद में मुर्दों के जिस्मानी तौर पर जी उठने के इनकार की कोशिश करता है। ये सदूकियों का नजरिया था जिन्होंने कियामत को यकसर तौर पर रद्द कर दिया। इस नजरिए का एक नतीजा जाहिर करता है कि पहली कियामत रूहानी है लेकिन दूसरी कियामत जिस्मानी है। असल में ये नजरिया मुर्दों की कियामत का इनकार नहीं करता, लेकिन ये नजरिया इस बात को नहीं समझता कि दो जिस्मानी कियामतें हैं जो अभी तक मुस्तकबिल में हैं। मुझे यकीन है कि जब मुकम्मल तस्वीर जाहिर होगी जैसा इस किताब में जाहिर किया गया है तो ये अयां होगा कि मज़कूरा वाला रूहानी तसव्वुरात में से कोई भी दुरुस्त नहीं। इनफरादी तौर पर यकीनन हम हर रोज मरते और मसीह में जी उठते हैं, लेकिन ये सिर्फ जी उठने का एक नमूना और साया है। ईमान से हमारा रास्तबाज ठहराया जाना अपने आप में कियामत नहीं है। जी उठने को रूहानी बनाने की जड़ें यूनानी नजरिया और जिस्मानी कियामत के तसव्वुर की जड़ें इब्रानी नजरिए की मरहूने मिन्नत है। मेरा ईमान है कि अगर हम इब्तिदा में वापस जाएं और इन नजरियात की बुनियादों का मुताला करें तो हम मामले की हकीकत तक पहुंच सकते हैं। जमीन की तखलीक से पहले खुदा अपनी खुद मुख्तारा ताकत से कामिल कायनात पर हुकूमत करता था क्योंकि खुदा रूह है। शायद एक वक्त था जब मादी कायनात का वजूद नहीं था, कम अज कम ये अपनी इस मौजूदा शक्ल में तो नहीं थी जैसे आज हम देखते हैं। उस रूहानी मंसूबे में खुदा ही सब कुछ था। उसने सब चीजों को बनाया और इस रूहानी मंसूबे में अपने आप को जाहिर किया। फिर उसने कुछ नया किया, उसने मादी कायनात को बनाने का फैसला किया अपनी ताकत को मादी दर्जे में जाहिर करने के लिए। खास तौर पर उसने जमीन को खलक किया और तखलीक में हम इसे जानते हैं। उसने इसे अदम से नहीं बनाया, उसने उसे अपने आप से बनाया। कायनात मादी तौर पर इसका इजहार और मजहर बन गई और ये बतौर जमीन और आसमान थे। जिस्मानी मुआमला कोई ऐसी चीज नहीं जो रूह के खिलाफ था। इसका मतलब रूह को इजाफी दर्जे में जाहिर करना था जो पहले से आसमान में थी। ये उन ही रूहानी कवानीन के तहत चलता जो रूहानी दायरा असर में हुकूमत करते थे, सिवाय इसके के कवानीन जिस्मानी हदूद के मुताबिक ढाल कर लागू किए जाएं। इसी तरह इंसान को बतौर एक इखलाकी मखलूक तख्लीक करने में वही रूहानी कवानीन इंसान के वजूद के दायरा असर में लागू किए गए। खुदा के तमाम कवानीन रूहानी हैं, लेकिन शायद जैसे खुदा मुनासिब समझता वो उनको दूसरी मुसातों में ढाल लेता। अगरचे इंसान को एक जिस्मानी हस्ती बनाया गया लेकिन उसे एक रूहानी हकीकत को जाहिर करने के लिए मुकर्रर किया गया। इंसान जिस्मानी सूरत में वाकई रूह का एक हकीकी इजहार है, बलफ़ दीगर मादा रूहानी है। ये यस्सू के जी उठे बदन से साबित शुदा है जो रूहानी होने के साथ साथ जिस्मानी भी था। रूहानी बदन कोई मुतजाद चीज नहीं, ये एक बदन है जैसे इसे असल में बनाया गया था। तमाम तखलीक शुदा मादे का यही मकसद है और जब खुदा सब को मामूर करेगा तो ये अपनी असली हालत में आ जाएगा। हम भी अपने बदले हुए या जी उठे बदन के साथ रूहानी हालत को जाहिर करेंगे जब हम खुदा की सारी मामूरी से मामूर हो जाएंगे। مادے کو برائی نہیں بنایا گیا تھا، خدا نے سب چیزوں کو پیدا کیا اور پھر کہا کہ بہت اچھا ہے۔ اس طرح خدا تخلیقات کو دیکھتا ہے جو دنیا کے لیے خدا کے منصوبے کی بنیاد قائم کرتی ہیں۔ کوئی بھی نظریہ جو اس بنیاد سے متصادم ہے اور یہ تعلیم دیتا ہے کہ مادہ معروسی طور پر برائی ہے، وہ یونانی نظریے کے تناظر میں تعلیم دے رہا ہے، نہ کہ بائبلی نظریے کے مطابق جو کہ عبرانی نظریہ ہے۔ بدقسمتی سے جب ابتدائی کلیسیا اذا رسانی کی وجہ سے یونانی فلسفے اور ثقافت والے علاقوں میں تتر بتر ہو گئی، تو کلیسیا کو تخلیق کے عبرانی نظریے کو بھولنے میں بہت زیادہ وقت نہ لگا۔ اس نے کلیسیا کے بہت سے عقائد کو متاثر کیا اور آج ہم بھی اس سے مبرہ نہیں۔ یونانی فلسفی یہ تعلیم دیتے تھے کہ روح اچھی اور مادہ برائی ہے۔ انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ بدن روحانی جان کے لیے ایک قید خانہ ہے، اور اس جسمانی بدن کو برائی سے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ بدن کو مار دیا جائے تاکہ روحانی جان آزاد ہو سکے۔ مادے کے اس تضحیک آمیز نظریے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو یہ تعلیم دی گئی کہ مسیح جو خدا کا کلام ہے کبھی بھی بدن میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاک خدا برے مادے کے ساتھ ربط کرے اور اس سے بے داغ رہے۔ چنانچہ یوحنا نے اپنی انجیل کے پہلے حصے میں اور دوبارہ اپنے خطوط میں اس نظریے کے بارے میں بات کی۔ اس نے خاص طور پر کہا اور کلام مجسم ہوا، کوئی بھی شخص جو یسوع کے مسیح ہونے اور بدن میں آنے کا انکار کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں، کیونکہ یہی مخالف مسیح کی روح ہے۔ بلفظ دیگر روح اور مادے کا یہی نظریہ عبرانی اور یونانی مذاہب میں بنیادی مسئلہ ہے، اور یہی ان دونوں کے درمیان تضاد کی وجہ ہے۔ کسی کا بھی تخلیق کی ابتدا کا نظریہ بالآخر اس کے اختتام کے نظریے اور تخلیق کے لیے خدا کے مقصد اور خدا کے منصوبے میں تاریخ کے مقصد کو متاثر کرے گا۔ زمین کی موجودگی کا ایک الگ مقصد ہے۔ اگرچہ گناہ نے تخلیق پر حملہ کیا، لیکن گناہ مادے کا دائمی حصہ نہیں ہے، یہ ایک عارضی حالت ہے جسے یسوع کے کام نے ختم کر دیا۔ تاریخ کا مقصد تمام گناہ اور موت کو ختم کرنا اور اسے خدا کے ساتھ بدلنا ہے، جب تک آخر کار خدا ہی سب میں سب کچھ نہیں ہو جاتا۔ زمین کو تباہ ہونے اور مکمل طور پر آگ سے جلنے کے لیے نہیں بنایا گیا، جیسا کہ کچھ لوگ تعلیم دیتے ہیں۔ اسے خدا کے جلال سے معمور ہونے کے لیے بنایا گیا ہے، جس نے اپنے آپ کو آگ سے ظاہر کیا، جیسے اسرائیلیوں نے بیابان میں دیکھا۔ زمین کو الہی حضوری کی اسی آگ سے پاک اور صاف ہونے کے لیے بنایا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا ہمیشہ سے تخلیق کے لیے ایک مقصد رکھتا ہے، اور جب تک وہ اپنے مقصد میں پورا نہیں ہوتا وہ اس سے نہیں ہٹے گا۔ خدا کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کا کوئی منصوبہ ناکام ہوتا ہے۔ خدا کا ہمیشہ یہ مقصد رہا ہے کہ وہ مادی تخلیق میں اپنے آپ کو ظاہر کرے، تاکہ وہ نہ صرف روحانی دائرہ اثر میں جلال کو حاصل کرے بلکہ مادی دائرہ اثر میں بھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بادشاہی زمین پر آئے اور اس کی مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ اس مقصد کی گونج یہ ہے کہ خدا اپنے آپ کو انسان میں ظاہر کرے، جو زمین کی خاک سے بنایا گیا اور جس کا نام آدم تھا۔ انسان خود زمین کا عالم صغیر ہے، یعنی ایک چھوٹی سی زمین۔ یہ خدا کا مقصد ہے کہ وہ اپنے آپ کو عمومی طور پر زمین اور خصوصی طور پر انسان میں ظاہر کرے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی روح ہر فرد بشر پر نازل کرنا چاہتا ہے۔ یہ زمین پر مادے میں خدا کے ظہور کا آغاز ہے۔ مردوں کی قیامت میں مقصد یہ ہے کہ ایک ایسا بدن تیار کیا جائے جو خدا کے روح کی مکمل سکونت کے لیے موزوں ہو۔ اگر ہم اس نقطہ نظر سے آگے بڑھتے ہیں کہ تمام چیزیں بہت اچھی بنائی گئی اور گناہ اور موت نے تخلیق کو برباد کر، تو اس طرح ہم سچائی کی ایک موضوع بنیاد رکھ کر خدا کے مکمل منصوبے کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ تمام چیزوں کو بحال کرتا ہے، نہ کہ برباد۔ یہ منصوبہ تمام چیزوں کے لیے ہے کہ ان کو مسیح کی حکمرانی میں رکھا جائے، نہ کہ پسپا ہو کر زیادہ تر مخلوقات کو اب ابلیس کے قبضے میں چھوڑ دیا جائے۔ اس منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ مردوں کو کامل اور بحال شدہ بدنوں میں زندہ کیا جائے، نہ کہ جسمانی بدنوں کو چھوڑ کر خالصاً روحانی بدن میں آسمان میں رہنا ہے۔ یونانی یہ تعلیم دیتے تھے کہ زمین آسمان کا تختہ جست ہے، اور عبرانی یہ تعلیم دیتے تھے کہ آسمان زمین کا تختہ جست ہے۔ دوسرے لفظوں میں مقصد یہ نہیں تھا کہ مادے کو چھوڑ کر روحانی حالت میں آسمان پر جایا جائے، بلکہ خدا نے اس لیے مادے کو تخلیق کیا تاکہ وہ اس درجے پر فطری دنیا پر اپنے آپ کو ظاہر کرے۔ چنانچہ آسمان زمین پر آ رہا ہے، جسے آسمان کی بادشاہی کہا گیا، اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا، اور وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں۔ لیکن آئیں ہم اپنے موضوع کی طرف واپس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں جو قیامت کو روحانی بناتے ہیں، خواہ اس میں مسیحی بننا یا مرنے کے وقت آسمان پر جانا شامل ہو۔ اگرچہ یقیناً قیامت کے تصور کا ایک روحانی اطلاق ہے اور ہمیں ضرور اس کی نئی وضاحت نہیں کرنی چاہیے، مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے ہم زندگی کے وارث ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنی ذات میں قیامت نہیں ہے، یہ آج ہماری زندگیوں میں قیامت کے اصول کا محض ایک روحانی اطلاق ہے۔ پولوس رسول نے بپتسمے کے بارے میں موت سے زندگی کے تجربے کی علامتی اصطلاح میں بات کی، لیکن اس بات نے پولوس کو مستقبل میں یسوع کے جی اٹھنے کے نمونے پر جسمانی قیامت پر بات کرنے سے نہ روکا۔ یہ بات ایک واضح ثبوت ہے، اس لیے ہم اس پر اور زیادہ وقت صرف نہیں۔ قیامت پر حاصل ہونے والے وعدے، ہم یہاں مردوں کی حالت کے بارے میں بحث نہیں کرنا چاہتے، چاہے وہ آسمان میں ہوں، زمین میں یا برزخ میں۔ ہم نے اس مسئلے پر اپنی کتاب الہی شریعت کی عدالت میں وضاحت سے بات کی ہے۔ جہاں تک قیامت کے عقیدے کا تعلق ہے، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ کہاں ہیں، شعور میں ہیں یا نہیں۔ جہاں تک ہم سمجھتے ہیں، وہ ابھی تک اس حالت میں نہیں پہنچے جس کے لیے اصل میں ان کو تخلیق کیا گیا۔ مثال کے طور پر اگر وہ زمین میں سو رہے ہیں، جیسا کہ کچھ لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کو اجر حاصل کرنے کے لیے ضرور ہی نئے روحانی بدن میں جی اٹھنا پڑے گا، اور اگر دوسری طرف وہ مرنے کے بعد روحانی حالت میں آسمان پر خداوند کے پاس جاتے ہیں، جیسا کچھ دوسرے لوگ ایمان رکھتے ہیں، تو پھر بھی انہیں زمین اور آسمان پر اپنے وراثتی اختیار کو حاصل کرنے کے لیے روحانی بدن میں زمین پر واپس آنا ہوگا۔ ہمیں ضرور محتاط رہنا چاہیے کہ کسی بھی طرح ہم ایسا کہنے سے کہ راست باز مردے اپنی حتمی حالت حاصل کر چکے ہیں، جی اٹھنے کے عقیدے کی بیخ کنی نہ کریں۔ اس طرح کا خیال جی اٹھنے کو ایک برکت کی بجائے مراجعت بنا دیتا ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں میں واضح ہونی چاہیے، کسی بھی شخص کو ابتدا سے وعدہ کی گئی مکمل بابرکت حالت کو حاصل کرنے کے لیے لازماً روحانی بدن کے ساتھ ساتھ جسمانی بدن میں بھی خدا کی حضوری کو مکمل طور پر ظاہر کرنے کی قابلیت ہونی چاہیے۔ عبرانیوں 11 باب کی 13, 39 اور 40 آیات میں جی اٹھنے کی اس ضرورت کو ظاہر کیا گیا ہے، جہاں ہمیں ان لوگوں کے بارے میں یاد دلایا گیا ہے جو اگلے زمانے میں ایمان کی حالت میں جیے اور مرے۔ ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدے کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی، تو بھی انہیں وعدہ کی ہوئی چیز نہ ملے، اس لیے کہ خدا نے پیش بینی کر کے ہمارے لیے کوئی بہتر چیز تجویز کی تھی، تاکہ وہ ہمارے بغیر کامل نہ کیے جائیں۔ یہاں سمجھنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ چاہے وہ اپنی موت کے وقت آسمان پر گئے یا نہیں، مگر وہ کامل نہیں ہوئے تھے۔ حقیقی وعدہ جس میں تخلیق کے پورے مقصد کو شامل کیا گیا، یہ ہے کہ انسان روحانی بدن سے خدا کے جلال کو ظاہر کرے۔ جیسا ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، یہ آسمان میں محض روحانی وجود سے نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے اسی طرح کے بدن کی ضرورت ہے جو یسوع کا اس کے جی اٹھنے کے بعد تھا۔ یقیناً بہت سے لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عہد عتیق کے وہ راست باز اس وقت تک مردے رہے جب تک یسوع ان کو آسمان پر نہ لے گیا، اور اس وقت انہوں نے کاملیت کا وعدہ حاصل کیا۔ یہ بات ہماری بحث کا حصہ نہیں کہ آیا وہ یسوع کے ساتھ آسمان پر گئے، لیکن اگر ایسے ہے تو ہمیں ضرور اس بات پر قائم رہنا چاہیے کہ انہوں نے ابھی تک وعدے کو حاصل نہیں کیا۔ ابھی تک بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے حاصل کرنی ہے۔ دراصل انہیں ضرور ہمارا انتظار کرنا پڑے گا، وہ ہمارے بغیر وعدے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ مکاشفہ 22 باب کی 12 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ یسایہ 40 باب کی 10 آیت کا حوالہ ہے، جہاں لکھا ہوا ہے، دیکھو خداوند خدا بڑی قدرت کے ساتھ آئے گا اور اس کا بازو اس کے لیے سلطنت کرے گا، دیکھو اس کا صلہ اس کے ساتھ ہے اور اس کا اجر اس کے سامنے۔ اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ مرنے والوں کی حالت کیا ہے، اور نہ ہی اس سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ عہد عتیق کے راست باز سعود مسیح کے وقت آسمان پر گئے یا نہیں، لیکن ایک چیز واضح ہے، وہ ہمارے بغیر کامل نہیں ہو سکتا۔ یہ کاملیت ضرور اس دن کا انتظار کرے گی جب مکمل بدن کو پیدا ہونے کا موقع ملے گا، اور یہ قیامت پر ہوگا۔ خدا یہ کام مکمل کرے گا۔ انسان تھوڑا تھوڑا کامل نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی وقت میں موت کے وقت۔ دوسری طرف ہم ان لوگوں سے پہلے وعدے کو حاصل نہیں کریں گے جو ماضی میں انتقال کر گئے۔ پولوس رسول 1 تسلونیکیوں 4 باب کی 15 آیت میں لکھتا ہے، چنانچہ ہم تم سے خداوند کے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، بلفظ دیگر ہم ان کی موجودگی کے بغیر کامل نہیں ہوں گے۔ یہی قیامت کا مقصد ہے، یہ مردوں کو زندہ کر کے زندوں کے ساتھ کھڑا کرنا ہے تاکہ سب ایک ہی وقت وعدے کو حاصل کر سکیں۔ بیابان میں موسیٰ کے ماتحت اسرائیل کی کہانی میں اس کی بڑی اچھی وضاحت کی گئی ہے۔ یشوع اور کالب دریائے یردن کو پار کر کے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونا چاہتے تھے، چونکہ دوسروں میں ایمان کا فقدان تھا اس لیے ان سب کو 40 سال تک روک دیا گیا، یہاں تک کہ کالب اور یشوع بھی خود سے وعدے کو حاصل نہ کر سکے۔ انہیں اس نسل کا انتظار کرنا پڑا جو وعدے کو حاصل کرنے والی تھی، پھر انہوں نے مل کر دریائے یردن کو پار کیا۔ اسی طرح کلیسیا بھی پینتیکوس سے 40 یوبلیوں کے لیے بیابان میں ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی تکمیل ہے، اس میں یہ لمبا عرصہ شامل ہے اور اس زمانے کے کالب اور یشوع کو مرنا پڑے گا۔ تاہم وعدہ یہ ہے کہ وہ وعدے میں جانے کے لیے یردن کو پار کرنے کے لیے زندہ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ غالب آنے والوں کو ضرور پہلے مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا، کیونکہ ان سے بھی وہی وعدہ کیا گیا جیسا کالب اور یشوع سے کیا گیا تھا۔ انہیں آخری وقت میں غالب آنے والوں کے ساتھ اس وعدے کو حاصل کرنے کے لیے ضرور مردوں میں سے زندہ کیا جائے گا، وہ لوگ جو مکمل طور پر قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ آج کل کا ایک انتہائی روحانی نظریہ یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ممکنہ استثناء کے ساتھ جسمانی طور پر کسی کے بھی جی اٹھنے کا انکار کرتا ہے۔ ان کا ایمان ہے کہ آدمی مرنے کے بعد آسمان پر چلے جاتے ہیں جہاں وہ کلام مقدس کا عظیم وعدہ حاصل کریں گے، اور وہاں وہ خوشی کی اس عظیم کیفیت کو حاصل کریں گے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ نظریہ جی اٹھنے کی ضرورت کو مکمل طور پر ختم کر دیتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بنینو انسان کا مقصد اپنے جسمانی بدن کو مکمل طور پر روحانی وجود میں لے جانا ہے، اور جسمانی بدن میں واپس آنا مراجعت ہوگا۔ ایسا ہی نظریہ یسوع کے زمانے میں صدوقی بھی رکھتے تھے۔ متی کی انجیل کے 22:23 میں لکھا ہے، اسی دن صدوقی جو کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہوگی اس کے پاس آئے اور اس سے یہ سوال کیا گیا۔ یہ آیت مرقس 12:18 اور لوکا 12:27 میں دہرائی گئی ہے۔ صدوقی ملحد نہیں تھے جو یہی مان رکھتے تھے کہ موت کسی کے بھی وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ وہ ایک مذہبی جماعت تھی جو روح کے بارے میں یونانی نظریے کے قائل تھے اور ایمان رکھتے تھے کہ مردے مرنے کے بعد آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ ان کے خیال میں اس بات نے قیامت کی ضرورت کو ختم کر دیا۔ پولوس رسول نے 1 قرنتیوں 15 میں اس مسئلے پر بات کرنا ضروری سمجھا، جہاں اس نے اس سوال کے لیے پورا باب وقف کر دیا۔ پولوس اپنی تبدیلی سے پہلے ایک فریسی تھا، اس لیے لازمی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں صدوقیوں سے اس مسئلے پر بحث کی ہوگی۔ کسی نہ کسی طرح قرنتس کی کلیسیا اس نظریے سے واقف ہو گئی، اور پولوس نے محسوس کیا کہ یہ تعلیمات مسیحیت کی بنیادوں کے لیے خطرہ ہے۔ سب سے پہلے اس نے لوگوں کو یاد دہانی کرائی کہ یسوع جسمانی طور پر مردوں میں سے جی اٹھا، اور بہت سے لوگوں نے اسے ثابت کیا۔ پھر وہ 12:18 میں کہتا ہے، بس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو، بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں بس امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔ پولوس یہ واضح کرتا ہے کہ یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ہمارے مردوں میں سے جی اٹھنے کی واحد وجہ یہ ہے کیونکہ مسیح بطور بیٹا مردوں میں سے جی اٹھا۔ پولوس کی دلیل صدوقیوں کے اس عقیدے کے موروثی تضاد کو ظاہر کرتی ہے۔ اگر قیامت نہیں ہے اور آدمی مرنے کے بعد آسمان پر چلے جاتے ہیں، پھر یسو بھی مردوں میں سے نہیں جی اٹھا. اگر یسو مردوں میں سے نہیں جی اٹھا تو پھر ہم ابھی تک اپنے گناہوں میں ہیں, کیونکہ وہ ہم کو راستباز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا. بس خدا کے وعدے کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے. اگر یسو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور اگر وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو یہ ہمارے جی اٹھنے کا نمونہ ہے, اور یہی پولوس کی منطق تھی. آج کل بہت سے مسیحی صدوقیوں کی طرح نہیں جو مردوں کی قیامت کا انکار کرتے ہیں. تاہم اس کے باوجود کچھ علماء ایسے ہیں جو مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ جی اٹھنے کا انکار کرتے ہیں. صدوقیوں کی طرح وہ بدن کی مخلصی کی اہمیت کا ادراک نہیں رکھتے. پولوس اسے لے پالک ہونا اور مسیحیوں کے لیے عظیم امید کہتا ہے. امید کے بغیر موت خاتمہ ہے, اور ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن پر ترس کھایا گیا ہے. یقیناً جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں, زیادہ تر مسیحی اس عقیدے کے قائل نہیں. تاہم اس نظریے کی جڑیں ابھی بھی موجود ہیں. جب لوگ پہلی قیامت کو روحانی تصور کرتے ہیں, یہ ایمان کے ذریعے راستباز ٹھہرانے کی اصطلاح میں قیامت کی نئی وضاحت سے پورا ہوا. ایک دفعہ اسے روحانی تصور کرنے کے بعد یہ بہت آسان ہو جاتا ہے کہ مردوں کی جسمانی قیامت کا مکمل انکار کر دیا جائے. کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان کے ذریعے ہم موت سے زندگی میں داخل ہوئے. تاہم قیامت کے لیے استعمال ہونے والا یونانی لفظ انیسٹسیز کبھی بھی اس عمل کے لیے استعمال نہیں ہوا جس سے کوئی مسیحی ہوتا ہے. ہر ایک حوالہ واضح طور پر ظاہری قیامت کی بات کرتا ہے, جہاں وہ لوگ جو مرے زندہ ہو کر زمین پر کھڑے ہوں گے. ایوب واضح طور پر اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگرچہ اس کا بدن کیڑے برباد کر دیں گے, پھر بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا. دانیل بھی جی اٹھنے کو واضح انداز میں خاک میں سے جسمانی طور پر موت کی نیند سے جاگنے کی اصطلاح میں بیان کرتا ہے. دانیل 12 باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے, اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بہتےرے جاگ اٹھیں گے, بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت کے لیے. دراصل یسوع یوحنا کی انجیل کے 5 باب کی 28 اور 29 آیات میں دانیل کا اقتباس کر رہا تھا. ایسا کرنے سے وہ دانیل کے خیال کی تصدیق کرتا ہے. وہ کہتا ہے, اس سے تعجب نہ کرو, کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے, جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے, جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. چونکہ روحیں زمین سے زندہ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ قبروں سے جی اٹھتی ہیں, اس لیے ہم کلام مقدس کے واضح بیانات کو مسخ کر کے اسے روحانی تصور نہیں کر سکتے. کیا قیامت پہلے ہی ہو چکی ہے؟ پولوس رسول نے اپنے زمانے کے بعض استادوں کو ملامت کی جو یہ تعلیم دے رہے تھے کہ قیامت ہو چکی ہے. دوسرا تیموتھیوس 2 باب اس کی 17 اور 18 آیات میں وہ کہتا ہے, اور ان کا کلام آکلا کی طرح کھاتا چلا جائے گا. ہومینوس اور فلیتوس انہی میں سے ہیں. وہ یہ کہہ کر کے قیامت ہو چکی ہے حق سے گمراہ ہو گئے اور بعض کا ایمان بگاڑتے ہیں. وہ آدمی کیا تعلیم دے رہے تھے؟ ان کی تعلیمات پولوس سے کیسے مختلف تھی؟ پہلا سوال جس کا ہمیں جواب دینا چاہیے, پولوس کس قیامت کی بات کر رہا تھا؟ اگر ہومینوس اور فلیتوس نے تعلیم دی کہ یسوع کی قیامت پہلے ہی ہو چکی ہے تو پولوس ان سے اتفاق کر سکتا تھا. یہ بات واضح ہے. اس لیے مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہومینوس اور فلیتوس یہ تعلیم دے رہے تھے کہ یسوع پہلے سے ہی مردوں میں سے جی اٹھا ہے. لازمن وہ اس کے برعکس کہہ رہے تھے. یہ خیال بھی پایا جاتا تھا کہ مردوں کی عمومی قیامت نہیں ہوئی. بالآخر جب یہ ہوگی تو تمام مردے بڑے اور چھوٹے خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے. چونکہ ہومینوس اور فلیتوس خود ابھی تک خدا کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے, اس لیے یہ بعید القیاس تھا کہ وہ یہ تعلیم دے رہے تھے. اگر انہوں نے ایسا کیا تو وہ بے عقل نظر آ رہے تھے, اور شاید پولوس اس کا ذکر کرنے کی زحمت نہیں کر رہا تھا, کیونکہ کوئی بھی ان کی تعلیمات پر یقین نہیں کر سکتا تھا. اس لیے یہ بہت کم امکان تھا کہ وہ صدوقیوں کے عقیدے پر قائم رہے. بظاہر انہوں نے قیامت کے بنیادی تصور کا انکار نہ کیا. وہ کہتے تھے کہ آدمی مرنے کے بعد آسمان پر جاتے ہیں. پولوس کے بیان کے مطابق وہ دونوں اساتذہ قیامت پر یقین رکھتے تھے, بلکہ وہ سکھاتے تھے کہ ایمانداروں کی قیامت پہلے ہی ہو چکی ہے. یہاں بظاہر صرف یہی وضاحت ملتی ہے کہ وہ دونوں اساتذہ لوگوں کو سکھا رہے تھے پہلی قیامت ہو چکی ہے. اگر ایسے تھا تو پھر یقیناً انہوں نے متی کی انجیل کے 27वें बाब की 50वीं से 54वीं आयात में बयान की गई महदूद कयामत के बारे में सिखाया कि वो पहली कयामत थी और ये उस वक्त हुई जब यस्सू सलीब पर था। उस हवाले में लिखा है, यस्सू ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। बस सूबेदार और जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे बुंचाल और तमाम माजरा देखकर बहुत डर कर कहने लगे कि बेशक ये खुदा का बेटा है। मत्ती वो वाहिद शख्स है जिसने इस हवाले का जिक्र किया है। इस वाक्य की महज कुछ तफसीलात बयान की गई है मगर बहुत से सवालों को बगैर जवाब के छोड़ दिया गया। अवलन जिस तरह ये लिखा गया है ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये वाकया मसलूब होने के वक्त हुआ या जी उठने के वक्त। मत्ती इस वाक्य की निशानदही यीशु की मौत के साथ करता है जब पर्दा दो हिस्सों में फट गया। वो ऐसे भी कहता महसूस होता है कि वो उसके जी उठने के बाद जी उठे। मजीद बरा मत्ती की अंजील के 28वीं बाब की 2 आयत में लिखा है कि उसके जी उठने पर जलजला आया। अनाजील के मुसन्नफीन में मत्ती वाहिद लिखारी है जो हमें बताता है कि उसकी मौत पर जलजला आया और इसे हैकल के पर्दे के फटने से मंसूब किया जाता है। इस बात को तसव्वुर करना मुश्किल लगता है कि मुर्दे यीशु की मौत के वक्त जी उठ, ये बेमौका लगता है। कोई सोच सकता है कि वो उसके जी उठने के वक्त जी उठे। एक और सवाल जिसका जवाब नहीं दिया गया कि आया वो लोग गैर फानी हालत में जी उठे या वो महज फानी तौर पर जिंदा हो, जैसे लाजर जी उठा। लाजर बाद में मर गया और उसकी कब्र आज जनूबी फ्रांस में मौजूद है जहां उसने बतौर मिशनरी बहुत साल काम किया। ये बहुत मुबहम है लेकिन हमें जरूर अपने असली सवाल से दूर नहीं जाना चाहिए। हम हुमिनस और फिलीतुस की तालीमात पर बातचीत कर रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात होगी अगर उन्होंने कयामत के बारे में अपनी तालीम के लिए इस हवाले का इस्तेमाल किया हो कि वो पहले ही हो चुकी है। बेशक हम यकीन से कुछ नहीं कह सकते लेकिन मुझे इसके अलावा कोई दूसरा इम्कान नजर नहीं आता। अगर ये ऐसे था तो पौलुस रसूल उनकी तालीमात की मुखालफत कर रहा था और हमें बता रहा था कि मत्ती की अंजील के 27वें बाब की 50वीं से 54वीं आयात में पहली कयामत का बयान नहीं था। बलफ़्ज़ दीगर मुकाशफा 20वें बाब की 4 से 6 आयात में बयान की गई पहली कयामत मुस्तकबिल में है और जब पौलुस ने हुमिनस और फिलीतुस का जिक्र किया वो अभी तक मुस्तकबिल में थे। आजकल कुछ ऐसे उलमा भी हैं जो ये कहते हैं कि पहली कयामत 70 ईसवी में यरूशलम की तबाही के वक्त वकूअ पज़ीर हुई। यहूदा के गवाह कहते हैं कि कयामत 1914 में हुई जब दुनिया पहली आलमी जंग के दौरान एक अजीम तबाही का शिकार हुई। जब पहली आलमी जंग खत्म हुई तो मसीह की आमद का कोई जाहिरी निशान नजर न आया। उन्होंने कहा कि ये रूहानी तौर पर पूरी हो चुकी है और वो माजी की गलत पेशनगोइयां करने वालों में शामिल हो गए। मसला ये है कि कोई भी किसी जी उठे रास्तबाज की तरफ इशारा करके नहीं कह सका, देखो ये आदमी सैकड़ों साल पहले मरा और अब गैर फानी और लाजवाल तौर पर जीता है, आए इसे अपना सदर मुंतखिब करें क्योंकि वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक जमीन पर हुक्मरानी कर सकता है। अगर क़यामत माजी में हो चुकी है तो फिर वो लोग कहाँ हैं जो जी उठे थे? वो लोग हुक्मरानी क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने शैतान को क्यों नहीं बांधा? वो खुदा की शरीयत के मुताबिक जमीन पर हकीकी इंसाफ और रास्तबाजी को क्यों नहीं कायम कर रहे? क्यों बुरे आदमी अभी तक पनप रहे हैं? एक बार फिर हम सिर्फ एक ही वजाहत हासिल करते हैं कि वो रूहानी तौर पर जी उठे जिसे कोई भी नहीं समझ सका। हमें कहा गया है कि हम इसे ईमान की आंख से देखें क्योंकि ये सब पोशीदगी में हुआ और तमाम मुकद्दसीन आसमान पर हैं और जमीन पर हुकूमत करने का बिल्कुल इख्तियार नहीं रखते। ये तमाम नजरियात इस इस्तेलाह की नई वजाहत करते हैं कि मुर्दे यीशु के जी उठे बदन के नमूने की बजाय रूहानी हालत में आसमान पर जाते हैं बजाय यीशु के जी उठे बदन की तरह। जब कभी लोग कहते हैं कि कयामत माजी में हो चुकी है तो वो अपने नजरिए की ताईद के लिए जी उठे मुकद्दसों की तरफ इशारा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने कयामत की नई वजाहत की और कयामत के बारे में यूनानियों का गैर इल्हामी अकीदा अपना लिया। वो कहते हैं कि जब मुर्दे जी उठते हैं तो वो रूहानी हालत में चले जाते हैं जो मादे से अलग है। ये तमाम नजरियात कयामत के अकीदे को मसख कर देते हैं। बस अगर कोई आदमी ये तालीम देता है कि कयामत पहले ही हो चुकी है, चाहे ये मतीस 27वें बाब 70 ईसवी या 1914 में हुई, ये महज हुमिनस और फिलीतुस की तालीमात में इजाफा है। मुहतात रहें और उन लोगों में शामिल मत हों جن کا ایمان تباہ ہو چکا ہے۔ قیامت کے اس پس منظر اور تخلیق میں اس کے مقصد کے ساتھ اب ہم پہلی اور دوسری قیامت کے درمیان واضح فرق کو ظاہر کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ دوسرا باب، پہلی اور دوسری قیامت۔ یوحنا رسول کلام مقدس کا واحد لکھاری ہے جو پہلی قیامت کی اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ یہ مکاشفہ 20ویں باب کی 4-6 آیات میں پائی جاتی ہے۔ وہ زندہ ہو کر 1000 تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ مبارک اور مقدس وہ ہے جو پہلی قیامت میں شریک ہو۔ ایسوں پر دوسری موت کا کچھ اختیار نہیں، بلکہ وہ خدا اور مسیح کے کاہن ہوں گے اور اس کے ساتھ 1000 تک بادشاہی کریں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلی قیامت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بعد ایک دوسری قیامت بھی ہوگی۔ یوحنا یہ نقطہ پیش کرتا ہے کہ پہلی قیامت عام قیامت سے 1000 پہلے ہوگی، اور اس کا ذکر وہ بعد ازاں اس باب میں کرتا ہے۔ 5 آیت میں وہ خاص طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ باقی مردے پہلی قیامت کے بعد 1000 تک اسی حالت میں رہیں گے۔ وہ باقی مردوں کے بارے میں واضح نہیں کرتا، لیکن وہ صاف صاف بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلی قیامت میں جی اٹھے مسیح پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ انہیں مبارک اور مقدس اور خدا اور مسیح کے کاہن کہتا ہے، جنہیں 1000 کے دوران حکومت کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اس لیے ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلی قیامت میں کوئی بھی غیر ایماندار نہیں اٹھایا جائے گا۔ تاہم یوحنا ایک بہت ہی اہم سوال کے تعلق سے خاموش ہے۔ کیا تمام مسیحی پہلی قیامت میں اٹھائے جائیں گے یا صرف کچھ مخصوص لوگ؟ اس سوال کے جواب کے لیے ہم مختصراً کچھ دوسرے حوالوں پر غور کریں گے۔ دریاسنا یہ بات واضح ہے کہ یوحنا رسول یہاں قیامت کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ عبرانی نقطہ نظر سے یہ مردوں کی جسمانی قیامت کی طرف اشارہ کرتا ہے، نہ کہ کسی کے ایمان سے راست باز ٹھہرنے، آسمان پر جانے یا کچھ دوسرے روحانی تجربے کے بارے میں۔ یاد رکھیں، یوحنا رسول خود ایک عبرانی تھا، اور اس کی تحریریں واضح طور پر اس عالمی یونانی نظریے کی مزاحمت کرتی تھی جو کلیسیا میں داخل ہو چکا تھا، جسے غناستیت کہا جاتا تھا۔ اس لیے جب یوحنا قیامتوں کے بارے میں بات کرتا ہے تو کسی کو بھی اس کے اس نظریے کے برعکس خیال کو نہیں اپنانا چاہیے جو اس نے اپنی دوسری تحریروں میں سکھایا، جس پر وہ ایمان رکھتا تھا۔ دوسری عمومی قیامت۔ مکاشفہ 20ویں باب میں یوحنا اپنے خیال کو جاری رکھتا ہے اور ہمیں پہلی قیامت کے بارے میں بتاتا ہے، جس میں وہ تمام مردے شامل ہیں جو پہلی قیامت میں نہیں جی اٹھے۔ پھر میں نے ایک بڑے سفید تخت اور اس کو جو اس پر بیٹھا تھا دیکھا، جس کے سامنے سے زمین اور آسمان بھاگ گئے اور انہیں کہیں جگہ نہ ملی۔ پھر میں نے چھوٹے بڑے سب مردوں کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھا، اور کتابیں کھولی گئی۔ پھر ایک اور کتاب کھولی گئی، جسے کتاب حیات، اور جس طرح ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا ان کے اعمال کے مطابق مردوں کا انصاف کیا گیا، اور سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور موت اور عالم روا نے اپنے اندر کے مردوں کو دے دیا، اور ان میں سے ہر ایک کے اعمال کے موافق اس کا انصاف کیا گیا۔ پھر موت اور عالم روا آگ کی جھیل میں ڈالے گئے۔ یہ آگ کی جھیل دوسری موت ہے، اور جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا۔ یہ عظیم قیامت کی واضح تصویر ہے۔ اس وقت تمام گناہگاروں کی عدالت کی جائے گی جو پہلی قیامت میں نہ جی اٹھے۔ وہاں دو کتابیں بھی موجود ہوں گی، کتابیں اور کتاب حیات۔ سب کا انصاف کتابوں میں لکھے ہوئے کے مطابق ہوگا۔ یہ ایک عام غلط فہمی ہے کہ یہ کتابیں انسان کے ہر ایک عمل کا ریکارڈ ہے۔ کچھ لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ خدا کے پاس اس دنیا کے ہر ایک شخص کی ایک ریکارڈ بک ہے، تاہم حقیقتاً یہ ہمیں اصل نقطے سے دور لے جاتا ہے۔ یہ شریعت کی کتابیں ہیں جن سے تمام گناہ کی عدالت کی جائے گی۔ یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ گناہ شرع کی مخالفت ہی ہے۔ پولوس اس میں مزید اضافہ کرتا ہے، جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں۔ بلفظ دیگر خدا کی شریعت ہی ہے جو گناہ اور راست بازی کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ ایک الہی معیار ہے جس سے آدمیوں کے کاموں کا حساب کیا جاتا ہے۔ شریعت کے بغیر کوئی عمل بھی جرم نہیں، بس شریعت ہی وہ پیمانہ ہے جسے خدا انسان کے گناہ کی عدالت کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جیسا پولوس نے کہا، کیونکہ شریعت تو غضب پیدا کرتی ہے، بس اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ کتابیں جن سے خدا آدمیوں کی عدالت کرتا ہے، شریعت کی کتابیں ہیں، جن سے آدمیوں کو نیکی اور بدی اور گناہ اور راستبازی کے الہی معیار کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ خدا کو ہر ایک شخص کی ریکارڈ بک کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہر ایک عدالتی کیس میں گواہوں کو گواہی کے لیے بلایا جائے گا، لیکن اسے راستے سے فیصلہ کرنے کے لیے شریعت کی کتابوں کی ضرورت ہے۔ جہاں شریعت نہیں وہاں عدول حکمی بھی نہیں، لیکن اس عظیم عدالت میں کتاب حیات بھی موجود ہے۔ اگر وہاں پر صرف غیر ایماندار ہی خدا کے سامنے عدالت کے لیے کھڑے ہیں، تو پھر کتاب حیات وہاں پر کیوں موجود ہے؟ مزید برآں یوحنا کے الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کچھ ایماندار بھی ضرور ہی اس عدالت میں خدا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف وہی لوگ آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے نہیں ملیں گے۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کیا یہ ممکن ہے کہ عمومی کیا قیامت میں ایماندار اور غیر ایماندار دونوں شامل ہوں گے؟ ہم محض مکاشفہ 20 باب سے واضح طور پر اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ واضح طور پر اس کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ واضح ثبوت کے لیے ہمیں ضرور کچھ دوسرے حوالوں پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ دوسری قیامت میں راستباز اور گناہگار، یسوع اور پولوس دونوں نے مردوں کی عام اور دوسری قیامت کے بارے میں بات، اس کے بارے میں دو بہت واضح بیانات ہیں۔ پہلا بیان یوحنا کی انجیل کے 5 باب کی 28 آیت میں یسوع کے الفاظ ہیں، اس سے تعجب نہ کرو کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی سزا کی قیامت کے واسطے۔ اس حوالے میں ایک قیامت کا ذکر کیا گیا ہے جس میں نیکوں اور بدوں دونوں کو زندہ کیا جائے گا، دونوں کو ایک ہی وقت پر زندہ کیا جائے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے وہ وقت آتا ہے۔ اگرچہ لفظ وقت لازماً 60 کے دورانیے کو ظاہر نہیں کرتا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ نیک اور بد دونوں ہی قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ دونوں جماعتوں میں فقط یہ فرق ہے کہ نیک زندگی کے لیے جبکہ دوسرے سزا کے لیے جی اٹھیں گے۔ دراصل شاید یسوع دانیل 12 باب کی 2 آیت کا اقتباس کر رہا تھا جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ ان بیانات کی مماثلت کو بڑی مشکل سے رد کیا جا سکتا ہے۔ ہم ان حوالہ جات کے بارے میں کچھ بھی کہیں، ایک چیز واضح ہے کہ یہاں نہ ہی یسوع اور نہ ہی دانیل پہلی قیامت کا ذکر کر رہے تھے جس کے بارے میں یوحنا نے کہا کہ اس میں صرف راستباز شامل کیے جائیں گے۔ وہ صرف عمومی قیامت کا ذکر کر رہے تھے جس میں تمام مردے، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ سب خدا کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ بس یہ واضح ہے کہ بڑے سفید تخت کے سامنے وہ راستباز ہوں گے جن کے نام کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہوں گے، جبکہ غیر ایماندار یا بدکاروں کی عدالت کتابوں کے مطابق ہوگی۔ اس بات کی دوہری گواہی فیلکس کے سامنے پولس رسول کے دفاع میں پائی جاتی ہے جو اس وقت یہودیہ کا حاکم تھا۔ اعمال 24 باب کی 14 اور 15 آیات میں لکھا ہے، لیکن تیرے سامنے یہ اقرار کرتا ہوں کہ جس طریق کو وہ بدعت کہتے ہیں اسی کے مطابق میں اپنے باپ دادا کے خدا کی عبادت کرتا ہوں، اور جو کچھ توریت اور نبیوں کے صحیفوں میں لکھا ہے اس سب پر میرا ایمان ہے، اور خدا سے اسی بات کی امید رکھتا ہوں جس کے وہ خود بھی منتظر ہیں کہ راستبازوں اور ناراستوں دونوں کی قیامت ہوگی۔ اس طرح پولس رسول واضح طور پر ایک ہی قیامت کے بارے میں بات کرتا ہے جس میں راستبازوں اور ناراستوں دونوں کو زندہ کیا جائے گا۔ یہ پہلی قیامت نہیں ہو سکتی جس میں صرف بابرکت اور پاک اٹھائے جائیں گے۔ یقیناً پولوس تمام مردوں کی عمومی قیامت کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں چھوٹے بڑے اور راستباز اور بد لوگ شامل ہوں گے جو پہلی قیامت میں شامل نہ ہوئے۔ پولوس یہاں واضح کرتا ہے کہ اس قیامت میں مسیحی اور غیر مسیحی دونوں شامل ہیں، وہ مسیحی جن کے نام کتاب حیات میں پائے گئے، باقیوں کی عدالت کی جائے گی اور ان کو آگ کی جھیل میں پھینک دیا جائے گا۔ بس یہ واضح ہے کہ پہلی اور دوسری دونوں قیامتوں میں مسیحی جی اٹھیں گے۔ وہ لوگ جو پہلی قیامت میں جی اٹھے مسیح کے ساتھ 1000 بادشاہی کریں گے، دوسرے اس میں شامل نہیں ہوں گے، تاہم وہ بعد میں زندگی حاصل کریں گے۔ لہذا کلام مقدس عمومی طور پر کلیسیا اور غالب آنے والوں کے درمیان فرق کرتا ہے۔ مسیحیوں کی عدالت کیسے ہوگی؟ ایک دفعہ جب ہم ان قیامتوں کے درمیان فرق کو سمجھ لیں تو ہم اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ کلام مقدس کے دوسرے حوالوں میں کون سی قیامت کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہ حوالہ جات ان قیامتوں کے بارے میں ہمارے علم میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حوالہ لوکا کی انجیل کے 12 باب کی 35 سے 50 آیات میں پایا جاتا ہے، जहाँ यस्सू एक अकलमंद और दयानतदार दरोगा के बारे में बात करता है जो उसके सारे माल पर मुख्तार होगा। अगर इस अकलमंद दरोगा को हुक्मरान बनाया जाता है फिर हम जानते हैं कि ये पहली कियामत में होगा। जैसा हमने देखा वो लोग मसीह के साथ हजार साला दौर में बादशाही और हुकूमत करेंगे। अकलमंद दरोगा वो है जिसने अच्छा नौकर बनना सीखा, उसने घर के कवानीन और अपने मालक की मर्जी की पासदारी फरमाबरदारी सीखने के बाद अब वो इस अहल है कि हुकूमत करे। उसने सीखा कि हुक्मरानी करने का मतलब नौकर होना नहीं है बल्कि इसका मतलब खादिम बनकर इख्तियार से दूसरों की खिदमत करना है। मरकुस की अंजील के 10वें बाब की 42वीं से 45वीं आयात में ये वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है। मगर यस्सू ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं वो उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं, मगर तुम में ऐसा नहीं है बल्कि जो तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने और जो तुम में अव्वल होना चाहे वो सबका गुलाम बने। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहुतेरों के बदले फिदिये में दे। ये हवाला अकलमंद और दयानतदार नौकर के बारे में बयान करता है जो खुदा के घराने पर हुक्मरान बनाया जाएगा। लूका 12वें बाब में वापिस जाते हैं, वहाँ यस्सू एक और किस्म के नौकर के बारे में बात करता है जो अकलमंद और दयानतदार नहीं। वो एक ऐसा नौकर है जो अपने साथी नौकरों के साथ बदसलूकी करता है। वो एक कदरे जालिम नौकर है जो बड़े सर और छोटे दिल की खसूसियात का हामिल है। उसने आजजी और फरमाबरदारी ना सीखी। उसे भी नौकर कहा गया है जिसकी वजह से हम उसे बतौर एक मसीही देखते हैं, लेकिन वो एक ऐसा नौकर है जो खादिम का दिल नहीं रखता। वो उन मसीहियों की नुमाइंदगी करता है जो पहली कियामत में नहीं होंगे। हम लूका की अंजील के 12वें बाब की 45वीं और 46वीं आयात में पढ़ते हैं, लेकिन अगर वो नौकर अपने दिल में ये कहकर कि मेरे मालिक के आने में देर है, गुलामों और लोंडियों को मारना और खा पी कर मतवाला होना शुरू करे, तो उस नौकर का मालिक ऐसे दिन के वो उसकी राह ना देखता हो और ऐसी घड़ी के वो ना जानता हो आ मौजूद होगा और कूड़े लगाकर उसे बेईमानों में शामिल करेगा। इस नौकर को कब अजर दिया जाएगा? वो अपना अजर बेईमानों के साथ हासिल करेगा जो नाराज़ हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो बेईमानों जैसा अजर हासिल करेगा बल्कि लिखा है कि वो अपना अजर बेईमानों के साथ हासिल करेगा। दूसरे लफ्जों में ये दूसरी कयामत को मुकम्मल तौर पर वाज़ेह करता है। यस्सू हमें वजाहत के साथ बताता है कि उन बददियानत और बेसमझ नौकरों के साथ क्या किया जाएगा, और वो नौकर जिसने अपने मालिक की मर्जी जान ली और तैयारी ना की ना उसकी मर्जी के मुआफिक अमल किया बहुत मार खाएगा, मगर जिसने ना जानकर मार खाने के काम किए वो थोड़ी मार खाएगा, और जिसे बहुत दिया गया उसे बहुत तलब किया जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया उसे बहुत तलब करेंगे। आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि ये हवाला नाराज़ों की अदालत के बारे में बात करता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने मसीह के बारे में सुना और उसे कबूल ना किया जहन्नम की गर्म तर आग में डाले जाएंगे, जबकि वो लोग जो मसीह के बारे में सुने बगैर मर गए धीमी आग से जलेंगे। ताहम ये हवाला खुदा के नौकरों के बारे में बात करता है न कि उनके बारे में जो उसके घराने से बाहर। ये हवाला ईमानदारों के बारे में बात कर रहा है न कि गैर ईमानदारों के बारे में। आग अमूमी तौर पर शरीयत की अदालत की अलामत है। दानियेल 7वें बाब की 10वीं आयत में हम देखते हैं कि ये आग खुदा के तख्त से जारी है। तख्त शरीयत की अलामत है और जब एक बादशाह तख्त पर बैठता है तो उसे शरीयत के मुताबिक हुक्मरानी और फैसले करते दिखाया जाता है। ये खुदा के तख्त से जारी होने वाली शरीयत की अदालत है और ये वही आग की झील है जिसे यूहन्ना ने मुकाशवा 20वें बाब की 14वीं और 15वीं आयात में देखा। चुनाचे जब यस्सू ने कहा मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूँ, वो उन मसीहियों पर शरीयत की अदालत के बारे में बात कर रहा था जो दूसरी कयामत में जी उठे। इस हवाले में काबिले इतलाक मखसूस शरीयत को इस्तिस्ना 25वें बाब की 1 से 2 आयात में देखा जा सकता है। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करे तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीयत पर फतवा दें, और अगर वो शरीर पिटने के लायक नहीं तो काजी उसे जमीन पर लिटवा कर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगाए, इससे ज्यादा ना मारे ता ना हो कि इससे ज्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे।
यसु की बयान करदा तमसील का बददियानत नौकर एक दिन पूरी दुनिया के मुंसिफ के सामने खड़ा होगा, जहां इस बात का तायुन किया जाएगा कि वो अपने साथी नौकरों के साथ किए गए सलूक के बदले में किस किस्म की अदालत का मुस्तवजब होगा। ये हद 40 कूड़े है। आया इसका बंदोबस्त जाहरी तौर पर किया जाएगा या नहीं, ये एक जिमनी मसला है जो इस मुताला के लिए अहम नहीं है, लेकिन इलाही शरीयत यकीनन नाफरमान मसीहियों की अदालत करेगी जो पहली कियामत से महरूम रहे। अमूमी तौर पर यसु इस अदालत को आग कहता है, क्योंकि तमाम अदालत खुदा की आतशी शरीयत से होती है। पौलुस इन तालीमात से वाकिफ था, इसलिए उसने इसके बारे में पहला कुरिन्थियों 3 उसकी 11-15 आयात में लिखा, क्योंकि सिवा उस न्यों के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता, और अगर कोई उस न्यों पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो दिन आग के साथ जाहिर होगा उस काम को बता देगा, और वो आग खुद हर एक का काम आजमा लेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, और जिसका काम जल जाएगा वो नुकसान उठाएगा, लेकिन खुद बच जाएगा मगर चलते चलते। ये हवाला गैर ईमानदारों की अदालत के बारे में नहीं है, ये उन ईमानदारों के साथ सख्ती के साथ पेश आता है जिन्होंने यसु को बतौर अपनी इमारत की बुनियाद रखा। एक बार जब बुनियाद रखी गई तो वो शख्स मसीही है। इसके बाद पौलुस रसूल मसीहियों के कामों को इस इस्तिलाह में बयान करता है जो इस बुनियाद पर तामीर किए गए। वो वाजिया करता है कि वो मसीही हैं और उनमें से कुछ के कामों को खुदा आग से परखेगा। अगर उनके काम नाकाबले कबूल हुए तब भी वो बच जाएंगे, मगर वो तकलीफ उठाएंगे, क्योंकि खुदा की आतशी शरीयत तमाम गंदगी को जला देगी। ये हवाला बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये जाहिर करता है कि दूसरी कियामत में भी मसीही होंगे। मजीद बरा इन मसीहियों की अदालत उसी शरीयत से की जाएगी। आग की झील गैर ईमानदारों की अदालत करेगी। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके कामों को आग के जरिए परखने के बाद उनको जिंदगी दी जाएगी, जबकि गैर ईमानदारों को एक लंबी मशक्कत की सजा दी जाएगी, जैसे ये शरीयत में बयान की गई है। रास्तबाजों की कियामत। यसु ने एक और तमसील कही जो पहली कियामत की शर्त पर पूरा उतरने पर रोशनी डालती है। ये लुका की अंजील के 14:12-14 आयात में पाई जाती है। फिर उसने अपने बुलाने वाले से भी ये कहा कि जब तू दिन या रात का खाना तैयार करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला, ताकि ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाए और तेरा बदला हो जाए। बल्कि जब तू ज़ियाफ़त करे तो गरीबों लुंजों लंगड़ों अंधों को बुला, और तुझ पर बरकत होगी, क्योंकि उनके पास तुझे देने को कुछ नहीं और तुझे रास्तबाजों की कियामत में बदला मिलेगा। यसु यहाँ कह रहा है कि पहली कियामत जो कि रास्तबाजों की कियामत है, उसमें शामिल होने के लिए किसी के लिए भी फजल और अगापे मोहब्बत के असूल को जानना और उस पर अमल करना लाजिम है। ये मोहब्बत की आला तरीन शक्ल है, क्योंकि ये खुदा की मोहब्बत है। यूनानी जुबान में मोहब्बत की 4 इकसाम है, जिनमें हर एक पुख्तगी में तरक्की के मखसूस मरहले पर लागू होती है। एरोस जिस्मानी कशिश है। ये मोहब्बत की एक खुद गर्जाना किस्म है जो सिर्फ जाती तस्कीन के बारे में सोचती है। ये मोहब्बत की एक ऐसी किस्म है जो बच्चों और नादान बालगों में होती है। ये नापुख्ता मोहब्बत है जो हर चीज का तकाजा करती है। इसे माँ के जज्बात और हालत की कोई परवाह नहीं, और इसमें सब्र नहीं होता। जरूरी नहीं ये मोहब्बत बदी हो, क्योंकि इसके असरात किसी भी शख्स के साथ ताल्लुकात की तरक्की के पहले मरहले में पाए जाते हैं। किसी दूसरे शख्स की कोई भी चीज हमारे लिए काबिले कशिश हो सकती है, चाहे उसकी रूहानियत शक्ल सूरत या उसका पैसा। बहरहाल यकीनन ये फितरतन खुद गर्जाना है, क्योंकि इसमें सिर्फ शख्सी जरूरियात या ख्वाहिशात को पूरा किया जाता है। फैलो बरादराना मोहब्बत या बहन भाई के दरमियान पाई जाने वाली मोहब्बत है। ये एक अदालती मोहब्बत है। ये ज्यादातर इंसाफ से ताल्लुक रखती है। बहनों और भाइयों के दरमियान ज्यादातर झगड़ों का मरकज इंसाफ का मसला होता, जैसे ही वो हकूक काम और दर्जे के लिए मुकाबला करते हैं। इस मरहले में वालदैन उनके लिए जाय पनाह का सबब बनते हैं, और ये वो मरहला होता है जिसमें बच्चे कानून और इंसाफ की वजाहत करना सीख रहे होते हैं। इस मोहब्बत का सबसे आला नुकता वो है जब बच्चे रास्ते से फैसला करना सीख जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ निस्फा निस्फ का ताल्लुक है। سٹورگے۔ یونانی زبان میں محبت کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو کہ فیلو کے ارتباط سوا ہمیں نئے عہد نامے میں کہیں بھی نظر نہیں آتا، جس کے معنی برادرانہ محبت ہے۔ رومیو 12 باب اس کی 10 آیت میں پولوس فیلو سٹورگوس استعمال کرتا ہے، جس کا ترجمہ پیار کیا گیا ہے۔ یہ فیلو محبت کے بہت سے ذیلی ارتباط میں سے ایک ہے، جیسے فل اورگیو پیسے کی محبت، فل ایگوٹوس نیکی کی محبت، فیلا آٹوس اپنی ذات سے محبت، اور فیلو تھیوس خدا کی محبت۔ رومیو 1 باب کی 13 آیت اور دوسرے تیموتھیوس 3 باب کی 3 آیت میں سٹورگے منفی حالت میں بطور ایسٹرگوس استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ طبعی محبت سے خالی کیا گیا ہے۔ پولوس یہ اصطلاح ان لوگوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جن کی محبت غیر فطری ہے، خاص طور پر ہم جنس پرستانہ اور بچوں سے جنسی محبت۔ اگاپے غیر مشروط محبت ہے، یہ ایک پختہ محبت ہے جس تک صرف کچھ لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ یہ غیر مستحق لوگوں پر فضل کرتی ہے، یہ بے لوس اور دینے والی محبت ہے، یہ حقوق کا تقاضا نہیں کرتی۔ کسی کے حقوق ہمیشہ دوسرے کی ضروریات کے ماتحت ہوتے ہیں۔ یہ خدا کی محبت ہے اور یہ اس روحانی بلوغت کی تصویر کشی کرتی ہے جو ان لوگوں کی خصوصیت ہوگی جو مسیح کے ساتھ بادشاہی میں حکومت کریں گے۔ اسی طرح یسوع کی تعلیم بے غرضی کے اسی اصول پر قائم ہے کہ بغیر واپسی کا تقاضا کیے دے دینا۔ برادرانہ محبت میں ہمیشہ بدلے میں محبت کی جاتی ہے، لیکن اگاپے محبت کا صلہ راست بازوں کی قیامت پر دیا جائے گا۔ دراصل وہ لوگ جو مسیح کے ساتھ آنے والے زمانے میں حکومت کریں گے وہ روحانی طور پر بالغ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کی زندگیاں اسی اگاپے محبت کی عکاسی کریں گی جو مسیح نے ظاہر کی۔ ضروری نہیں کہ یہ وہ گدلی اگاپے محبت ہو جو بہت سے لوگوں کی وجہ سے چرچ میں پروان چڑھی، اور نہ ہی یہ بے لگام محبت ہے جو محبت میں کیے گئے اختلاط باہمی سے چشم پوشی کرتی ہے۔ وہ محبت جس کا خدا اپنی بادشاہی میں لوگوں سے تقاضا کرتا ہے، اولاً وہ مسیح اور اس الہی قوانین سے وفاداری ہے جو اس نے تمام رشتہ داروں کی حدود اور ترکیب کے لیے عطا کی ہے۔ حکومت کرنے والوں کو اپنے بھائیوں کا غیر جانبداری اور منصفانہ طور پر انصاف کرنے کے لیے قانون کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ تاہم حکومت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے تمام حقوق سے دستبردار ہو جائے، یا بطور شفاعت کنندہ دوسروں کے گناہ اور ناانصافیوں کو برداشت کرے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ شخص جو پہلی قیامت کے لیے اہل ہو، اسے لازماً اپنے دل میں کسی بھی قسم کا کینہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسے ضرور ان لوگوں کے گناہوں کو دل سے معاف کرنا چاہیے جنہوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ یسوع کی بہت سی تمثیلات میں واضح ہے۔ سب سے زیادہ اہم بات متی کی انجیل کے 18 باب کی 21 سے 35 آیات میں بیان کی گئی ہے۔ وہاں ہم دیکھتے ہیں خدا ان تمام لوگوں کے قرض کو معاف کر دے گا جو اس کے فضل کے لیے درخواست کریں گے۔ سو ضرور یوبلی کے اصول کو سیکھنا چاہیے جس میں تمام قرض معاف کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ میراث حاصل کرنے کے لیے خدا کے وعدے کی کلید ہے۔ مصنف کے بارے میں، ڈاکٹر سٹیفن جانز 29 جنوری 1950 کو امریکہ کی ریاست انڈیانا کے ایک شہر ماریون میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد تھامس نے سیمنری کی تربیت مکمل کرنے کے بعد جنوبی مینیسوٹا کے 3 چرچز میں پاسبانی خدمات سر انجام دی۔ 3 کے بعد آپ کا خاندان فلپائن میں خدمت کے لیے بطور مشنری چلا گیا۔ 1963 میں وہ واپس مینیسوٹا آ گئے۔ سٹیفن نے مینیسوٹا میں ہائی اسکول کی تعلیم حاصل کی اور پھر سینٹ پال بائبل کالج میں 2 کی تربیت کے لیے چلے گئے۔ وہاں آپ اپنی بیوی ڈارلا سے ملے۔ اس کے بعد آپ مزید 2 تربیت کے لیے یونیورسٹی آف مینیسوٹا میں گئے۔ وہاں آپ نے فلسفہ اور لاطینی اور یونانی ادب کا مطالعہ کیا۔ بعد ازاں آپ نے اپنی ماسٹر اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں علم الہیات میں مینیسوٹا اسکول آف تھیولوجی سے حاصل کی۔ سٹیفن اور ڈارلا کی شادی 1971 میں ہوئی۔ ان کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہیں۔ آپ کی تمام بیٹیاں شادی شدہ ہیں، لیکن بیٹے ابھی تک غیر شادی شدہ ہیں۔ آپ کے ساتھ پوتے اور پوتیاں اور ایک پڑپوتی ہے۔ آپ 1975 سے 1979 تک بطور اسسٹنٹ پاسٹر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ پھر خدا نے آپ کو 12 کے لیے خدمت میں سے کلام خدا کے عمیق مطالعے کے لیے بلا لیا۔ اس وقت کے دوران آپ نے روحانی جنگ اور شفاعت میں گہرا تجربہ حاصل کیا۔ 1993 تک آپ اس مطالعہ میں محور رہے۔ آپ نے اپنی پہلی تین کتابیں 1975 سے 1979 کے دوران لکھیں، لیکن ان کی زیادہ تر کتابیں 1993 کے بعد لکھی۔ 2008 میں ایک بائبل سکول کا نصاب مرتب کرنے کے لیے بائبل مقدس کی مختلف کتابوں کی تفاسیر کا آغاز کیا۔ یہ منصوبہ 2021 میں مکمل ہو گیا جب آپ نے یسایہ کی کتاب پر ایک تفسیر لکھ لی۔ اب آپ ایک بائبل سکول کو قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں جس میں مبشرین، اساتذہ اور پاسٹر کی تربیت کی جائے۔ آپ 100 سے زائد کتب لکھ چکے ہیں جو کلام مقدس کے اس مکاشفہ کے مطابق تعلیم دیتی ہیں جو خدا نے آپ پر ظاہر کی۔ آپ کی کچھ کتابیں 15 سے زائد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں۔ آپ بہت سے ممالک میں خدا کے کلام کی تعلیم دے چکے ہیں، جن میں کینیڈا، ہیٹی، ٹرینڈر، فلپائن، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ شامل ہیں۔ مترجم کی ترجمہ شدہ کتب: عورت کو الزام مت دو، روح القدس میں دعا، پاک دامن عورت، استحکام، 21ویں صدی میں بچوں کی خدمت کی دوبارہ سے وضاحت، ہمارا حیرت انگیز خدا، قوت سے بھرے، تفہیم ولادت المسیح، آئی وی کی مہم جوئی اور خدا، پاور کلبز تربیتی کتابچہ، بچوں کو دعا کرنے دے، مخلصی اور نجات، روحانی جنگ، دعا اور روزہ، ارشاد اعظم، مسیحی کردار، عملی منادی، تعارف مطالعہ بائبل، 1 سے 40 تک بائبلی اعداد کے معنی، الہی محبت اور معافی، خدا کو جاننا، سب چیزوں کی بحالی، قیامت کا مقصد، آمد ثانی کے قوانین۔ مترجم کے بارے میں: آپ 28 دسمبر 1984 کو گجرانوالا کے ایک گاؤں اٹاوا میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول اٹاوا سے حاصل کی۔ میٹرک کرنے کے بعد پاکستان آرمی کے شعبہ الیکٹریکل مکینیکل انجینئرنگ میں بطور وہیکل مکینک شمولیت اختیار کی۔ پاکستان آرمی میں رہتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے تعلیمی سفر کو بھی جاری رکھا۔ وہاں رہتے ہوئے آپ نے ایف اے، بی اے، ایم اے اردو، ایم اے تاریخ، بی ایڈ اور ایم ایڈ کی ڈگریاں مکمل کی۔ جون 2020 میں آپ نے یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے ایم فل اردو کا آغاز کر دیا۔ آرمی میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی مسیحی تعلیم کے سفر کو بھی جاری رکھا۔ آپ نے پاکستان بائبل کورسپونڈنس اسکول سے انگریزی اور اردو بائبل کورسز مکمل کیے۔ گجرانوالا تھولوجیکل سیمینری، پریسبیٹیرین اسکول آف ڈسٹنٹ لرننگ سے ڈپلوما آف تھیولوجی، فیتھ تھولوجیکل سیمینری گجرانوالا سے بی ٹی ایچ، ایم ڈی اور ڈاکٹر آف منسٹری کی ڈگریاں مکمل کی۔ اس کے علاوہ آپ نے بچوں کی تربیت کا آن لائن کورس امریکہ سے مکمل کیا۔ مارچ 2020 میں آپ کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے امریکہ کے ایک بائبل کالج نے آپ کو ڈاکٹر آف ڈیوینٹی کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ آپ کلائم انسٹیٹیوٹ پاکستان کے پریزیڈنٹ، وننگ سول اسکول آف تھیولوجی کے پرنسپل کی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں، جہاں پر پورے پاکستان سے طلبہ و طالبات خط و کتابت کے ذریعے بائبل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ آرمی میں رہتے ہوئے آپ نے جسمانی تربیت کا سرٹیفکیٹ پیسز مکمل کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے نسٹ یونیورسٹی سے ملحق الیکٹریکل مکینیکل انجینئرنگ کالج اسلام آباد سے ٹینک الزرار کی خصوصی تربیت حاصل کی۔ 2005 میں آرمی کی سروس کے دوران آپ کی زندگی میں ایک حادثہ پیش آیا، جس کی وجہ سے آپ نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی۔ 2009 میں آپ کی مخصوص بطور مبشر پاسٹر کنگسلے انہوں نے کی، اور آپ نے اپنے خدمتی سفر کا آغاز کر دیا۔ 16 اکتوبر 2009 میں آپ کی شادی اپنی خالہ زاد سے ڈسکا میں ہوئی۔ آپ کی بیوی پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہیں۔ خدا نے آپ 2 خوبصورت بیٹیاں جینیفر فیاض اور جیسیکا فیاض اور ایک بیٹے ابراہم یشوا سے نوازا ہے۔ 2012 میں آپ نے وننگ سول فار کرائسٹ منسٹریز کا آغاز کیا۔ 2015 میں آپ نے آرمی کی سروس کو خیر باد کہہ کر کل وقتی خدمت کا فیصلہ کیا۔ اب آپ بائبل اور مسیحی لٹریچر کی مفت تقسیم، بائبل سکول، سنڈے سکول، تعلیم بالغاں برائے خواتین، فری میڈیکل کیمپ، مسیحی بچیوں کے لیے سلائی اور پارلر کی تربیت اور یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم جیسی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ دا گڈ شیپرڈ سکول کے پرنسپل ہیں، جہاں مسیحی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا عمدہ بندوبست کیا جاتا ہے۔ یہاں مسیحی بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹھوس بائبلی تعلیم سے بھی لیس کیا جاتا ہے۔ آپ کی زندگی کا مقصد مسیحی قوم کے بچوں کو روحانی اور معاشرتی طور پر اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا اور بالغ بنانا ہے۔